نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ترجمہ اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب ان شاء اللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اور یہ آپ کب پڑھیں گے؟ جب کھجور یا پانی کھا لیں گے, کھولنے کے بعد پڑھی جائے گی. یہی زیادہ مسنون ہے. ہمارے ہاں ایک دوسری دعا عام ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت. جی, تو اس کی سند بہت سٹرونگ نہیں ہے, بلکہ بعض علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے, یہ مجھے پتا ہے تھوڑی سی مشکل ہے. آپ میں سے کسی کو آتی ہے یہ دعا پہلے سے یا پڑھتے تھے؟ تو ایک دفعہ پھر دہرا لیں. پھر ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اس کا ترجمہ ہی دیکھ کے بہت محبت آتی ہے نا. اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک کمزوری کو جان لیا, اور اس وقت فیلنگز بالکل یہی آ رہی ہوتی ہیں روزہ کھولنے کے بعد. لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول, اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہو. آپ بھی کہیے ساتھ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند کرتا ہے, لہٰذا مجھے معاف فرما. اسے ترمذی نے روایت کیا. کیا مانگا ہے؟ صرف معافی مانگی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت عائشہ کو دیکھیے, اولاد کی نعمت سے محروم تھی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے. ہماری عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بچیوں کے رشتے, اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے جاب, بچے, اسی میں کھو جاتے ہیں. یعنی تاک رات ہے, لیلۃ القدر ہے, جس کی ایک رات کی عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے, کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا, اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں گی. بعض دفعہ ہمارے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے دنیا کی نعمتیں چھٹی ہوتی ہیں. تو لہٰذا گناہوں کی معافی بندے کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول سکتی ہے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم اہللہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والسلامی ربی وربک اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ, ہم پر یہ چاند امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند, میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اگر آپ حدیث کے لفظ عربک میں اور اردو ترجمے میں دیکھیں تو بات جو ہے وہ درست نہیں لگتی, اس لیے میں آپ کو بھی دوسری پڑھاتی ہوں. آپ پڑھیے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام ربی وربک اللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہم, اے اللہ, اہلہ کر دے اس کو. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو, اور عربی میں ہر چاند کی باتیں فرق ہے, ہر رات کا ایک مختلف نام ہوتا ہے. تو ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند. اس کا ہلّا یو ہلو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ ہے. تو اس موقع پہ یعنی یہ پکارتے ہیں. تو کہا کیا کہ اللہ اس چاند کو کر دے ہم پر امن والا, بالامنی امن یعنی اس چاند کے اندر ہمارے لیے پیس ہو, ول ایمان اور ہمیں ایمان ملے, والسلامتی والسلام. اب اگر ہم بالیمنی والایمان کہتے ہیں تو بیسیکلی یومن تو دائیں کی طرف جاتی ہے اور ایمان جو ہے وہ لیفٹ کی طرف جاتا ہے چیز. تو انشاءاللہ آپ وہ دعا جو بھی آپ کو بتائی جائے گی حسن المسلم, تو اس میں بھی یہ دعا ہے جو میں بھی آپ کو بول رہی ہوں, اللہم اہل لہو علینا بالامنی والایمان والسلامتی والسلام ربی و ربک اللہ. بڑی خوبصورت دعا ہے, اس کا تعلق صرف رمضان یا عید کے چاند سے نہیں ہے, کسی بھی چاند کو, ہر ماہ کا جو بھی چاند جب بھی پہلی دفعہ آپ کی نظر پڑے, وہ پہلے دن کا ہو سکتا ہے, وہ دوسرے دن کا ہو سکتا ہے, تو اس پہ یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس دعا کی بک میں پیج نمبر 117 پر دعا لکھی ہوئی ہے اور اس میں تھوڑے سے لفظ الگ سے اور بھی ہیں. دیکھیے یہی حسن ہے کہ ایک چیز ایک روایت سے ہمیں کچھ ایک طرح ملتی ہے, پھر تھوڑی سی اس میں دوسری فرق ہے, ایز سون ایز اگر اس کی سند ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑے سے لفظ آگے ہیں, کم سے کم جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے, لیکن اس میں اگر اضافہ کرنا چاہیں تو ایک روایت جو ملتی ہے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ اکبر اللہم اہل لہو علینا بالامنی والایمان والسلامتی والسلام یا والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. تو اس میں سے جو لفظ آپ کو آسان لگے یہ پڑھیں, اور آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی بھی بنانی چاہیے کہ اپنے پاس یہ دعا لکھ کے رکھیں, اور جب بھی نیا چاند دکھنے کا ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ کوشش کر کے چاند دیکھیے اور یہ دعا پڑھیں. اب دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا پڑھی ہوئی جو ہے اس کو امن دے دے, امان دے دے, سلامتی ہو, بیماریوں سے ہم سلامت ہو جائیں, جھگڑوں سے سلامت ہو جائیں, حادثوں سے سلامت ہو جائیں. آج کے دور میں ہر بندہ نفسا نفسی کا شکار ہے, ہر طرف فتنوں کا دور ہے, تو یہ دعا انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھتی ہیں. روزہ افطار کروانے والے کو درجہ ذیل دعا دینی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے. آپ بھی پڑھیے, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آج تک کتنی افطاریاں کی ہیں, کسی نے اپنے ہوسٹ یا صاحب خانہ کو یہ دعا دی, یا آپ کو کسی نے دی, یا آپ نے کسی کو دی, تو پھر اسی سے دیکھیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں. یعنی روزے تو رکھتے ہیں, کھاتے ہیں دوسروں کے گھر سے, بلکہ نقص ہی نکال کے آتے ہیں, اور یہ دعا اگر کسی کو مل جائے روزہ رکھوانے والے کا, ساری تھکن دور ہو جائے, کتنی پیاری دعا ہے. فرشتوں کی دعائیں, رحمتیں, نیک لوگ کھانا تمہارا کھائیں اور روزے دار تمہارے گھر میں رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں دعائیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اسی سے دلوں کے کینے اور بغض ختم ہو جاتے ہیں. ہر موقع پہ دعائیں, ہر موقع پہ دعا, اس سے دلوں میں کینہ بغض رہ ہی نہیں سکتا. ہم ذرا سی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کے ساتھ ایک دوسرے کو دعائیں دیں یا لیں ان سے, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہماری ویسی سالو ہو جاتی ہیں. اگلا باب دیکھیں گے زکوٰۃ سے متعلق دعائیں. الادیۃ فی الزکاۃ, زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والے یعنی تحصیلدار جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں, تحصیلدار کو زکوٰۃ لانے والوں کے لیے درجہ ذیل دعا کرنی چاہیے. عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتهم قال
اللهم
اللهم
صلي على
صلي على
آل فلان
آل فلان.
بس جہاں تک دعا تھی. فأتاه
فأتاه
أبي بصدقته
أبي بصدقته
فقال
فقال
اللهم
اللهم
صلي على
صلي على
آل أبي أوفى
آل أبي أوفى.
حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو اس دعا سے کیا پتہ چلا کہ جب کسی سے کوئی چیز ملے، چاہے وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہو، تو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئیں کوئی صدقہ لے کر، کوئی زکوٰۃ لے کر، تو فصلی، تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب ہوگی. اب دیکھیے کہ انسان کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دے، لیکن دعا کا مل جانا انسان کو اللہ کے ہاں قبولیت کا ایک قسم کا ٹوکن لگتا ہے. تو لہٰذا ایک بہت ہی اچھا ادب ہے ہر اس انسان کے لیے، یا ہر اس گروہ کے لیے، ہر اس ادارے کے لیے، کہ جس کے پاس لوگ اللہ کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں تو وہ ان کے حق میں دعا کرے. صرف دعا کے لیے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کوئی لے آیا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل مختلف بات ہے. تو دعا کے الفاظ دہرائیں گے ہم، اللهم صل على آل فلان.
اللهم صل على آل فلان.
اب آج کیسے یہ دعا مانگیں گے؟ فلانن کہہ کے نہیں. مثال لے لیں، کسی کی بھی چلے الفت پاس ہے، تو ہم مثال لے لیتے کہ الفت کوئی چیز اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللهم صل على آل الفت.
اللهم صل على آل الفت.
تو بہرحال آپ دیکھیے کہ دعاؤں سے دل بڑا ہوتا ہے نا، تو یہ مانگنی چاہیے. اور اگلے کو اور کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. کوئی سوال اس موضوع سے متعلق؟ عربی میں ہر صدقے کو صدقہ ہی کہتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو کہ دوسرا کوئی بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو سکے اس طرح دعا کر لینی چاہیے. نیت تو نہیں بدل جاتی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو چلیے یہ ایک ہی دعا تھی اس موقع پہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.